بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح موعود، 14 نومبر سن 1902، 14 نومبر سن 1902، بعد نماز مغرب حضرت اقدس حسب معمول شاہ نشین پر جلوہ گار ہوئے، مولوی محمد علی صاحب سیالکوٹی نے رخصت طلب کی اور عرض کیا کہ میں جا کر صرف چاند روز گھر پر رہوں گا، پھر دے بدے پھر کر پنجابی نظم کے پیرائے میں حضور کے سلسلے کی تبلیغ اور اتمامی حجت کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ فرمایا، یہ بہت عمدہ کام ہے اور اس زمانے کا یہی جہاد ہے، جو لوگ پنجابی سمجھتے ہیں آپ ان کے لیے بہت مفید کام کرتے ہیں۔ حضرت مولانا سید محمد سرور شاہ صاحب نے مدراس سے آنے والے ہندو لالا بٹ باپا کی طرف سے یہ عرض کی کہ رات کو انہوں نے ایک سوال کیا کہ اسلام کے سوا غیر مذاہب کے لوگ جو نیکی کرتے ہیں، کیا ان کو نجات ہے کہ نہیں؟ اس پر حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نجات اپنی کوشش سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہوا کرتی ہے۔ اس فضل کے حصول کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنا قانون ٹھہرایا ہوا ہے، وہ اسے کبھی باطل نہیں کرتا۔ وہ قانون یہ ہے، ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، آل عمران آیت 32، اور میں یب تک غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، آل عمران آیت 86۔ اگر اس پر دلیل پوچھو تو یہ ہے کہ نجات ایسی شے نہیں ہے کہ اس کے برکات اور ثمرات کا پتہ انسان کو مرنے کے بعد ملے، بلکہ نجات تو وہ امر ہے جس کے آثار اسی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، کہ نجات یافتہ آدمی کو ایک بہشتی زندگی اسی دنیا میں مل جاتی ہے۔ دوسرے مذاہب کے پابند بکلی اس سے معروم ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ اہل اسلام کی بھی یہی حالت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اسی لیے ایسے بے نصیب ہیں کہ کتاب اللہ کی پابندی نہیں کرتے۔ اگر ایک شخص کے پاس دوا ہو اور وہ اسے استعمال نہ کرے اور لاپرواہی دکھائے تو وہ بہرحال اس کے فوائد سے معروم رہے گا۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے کہ ان کے پاس قرآن مجید جیسی پاک کتاب موجود ہے مگر وہ اس کے پابند نہیں ہیں۔ مگر جو لوگ خدا تعالیٰ کے کلام سے اعراض کرتے ہیں وہ ہمیشہ انوار و برکات سے معروم رہتے ہیں۔ پھر اعراض بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سوری اور ایک مانوی، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ظاہری اعمال میں اعراض ہو اور دوسرے یہ کہ اعتقاد میں اعراض ہو، اور انسان کو انوار و برکات سے حصہ نہیں مل سکتا جب تک وہ اسی طرح عمل نہ کرے جس طرح قرآن مجید فرماتا ہے کہ کونوا مع الصادقین، التوبہ 119۔ بات یہی ہے کہ خمیر سے خمیر نکلتا ہے، بات یہی ہے کہ خمیر سے خمیر لگتا ہے، اور یہی قاعدہ ابتدا سے چلاتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کے ساتھ انوار و برکات تھے جن میں سے صحابہ نے بھی حصہ لیا۔ پھر اسی طرح خمیر کی لاکھ کی طرح آہستہ آہستہ ایک لاکھ تک ان کی نوبت پہنچی، اور اس سے بڑھ کر دلیل یہ ہے کہ سوائے اسلام کے اور کسی مذہب میں برکات نہیں ہے، اور اسلام کے سوا اور کسی مذہب میں رکھا ہوا کیا ہے۔ ہندوؤں کو دیکھو، وہ بت پرست ہیں، عیسائیوں نے ایک عاجز انسان کو خدا بنا رکھا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم بت پرست نہیں ہیں تو جب ہم اس کی تفتیش کریں گے تو ثابت کر دیں گے۔ آریہ لوگ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، خود کلام خدا کا متبع نہ ہونا اور یہ دعویٰ کرنا کہ میں خدا سے مل جاؤں گا، یہ بھی گناہی ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ اے لوگو، تم سب اندھے ہو مگر جسے میں آنکھیں دوں، جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کے کلام کے سوا نجات پالوں گا وہ بھی مشرک ہے۔ نجات کی کنجی تو خدا کے ہاتھ میں ہے، وہی جس کے لیے چاہے اس کے دروازے کھول دے۔ خدا تعالیٰ بار بار یہی فرماتا ہے کہ رسول کی پیروی کرو، اگر ایک باغ ہو اور اس میں لاکھوں پھل ہوں مگر جب تک باغبان اجازت نہ دے تو کوئی اس میں سے ایک پھل بھی نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح بازاروں میں کئی قسم کی اشیاء ہوتی ہیں اور ہزاروں ہوتی ہیں مگر مالک کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں لے سکتا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے نعمتوں کو حاصل کرنے کا یہی ایک طریق ہے، اور یہ آدم علیہ السلام سے اسی طرح چلا آتا ہے، اس میں بحث کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک نور اور معرفت کے نظیر اور جگہ مل ہی نہیں سکتی۔ پھر فرمایا، انسان کا سب سے پہلا معجزہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اسے تقویٰ بخشے۔ جو دل پلید ہوتے ہیں ان کا بیان کرنے ہی بے فائدہ ہے۔ اگر کوئی ہمارے پاس آ کر ایک کاغذ کا کبوتر بنا کر دکھا دے تو کیا ہم اسے کرامت سمجھ لیں گے؟ بات یہی ہے کہ انسان کی زندگی پاک ہو، فراست ہو اور تقویٰ ہو۔ دوسرا سوال لالا صاحب کا یہ تھا کہ معجزہ کی قسم کے بعض امور اور لوگ بھی دکھاتے ہیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا، میں قصوں کو نہیں سنتا، یہ جو فرانس یا کسی اور جگہ قصے سنائے جاتے ہیں یہ کافی نہیں، سب سے پہلا معجزہ تو یہ ہے کہ انسان پاک دل ہو، بلا پلید دل کیا معجزہ دکھا سکتا ہے؟ جب تک خدا تعالیٰ سے ڈرنے والا دل نہ ہو تو کیا ہے؟ ضروری ہے کہ متقی ہو اور اس میں دیانت ہو، اگر یہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ تماشے دکھانے والے کیا کچھ نہیں کرتے۔ جلندر میں ایک شخص نے بعض شعبے دکھائے اور اس نے کہا کہ میں مولویوں سے ان کی بابت کرامت کا فتویٰ لے سکتا ہوں، مگر میں خود جانتا تھا کہ ان کی اصلیت کیا ہے۔ بعد میں وہ اس سلسلے میں داخل ہو گیا، اس نے توبہ کی۔ جن ملکوں کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، وہاں اگر ان معجزات دکھانے والے ہوتے تو یہ فسق و فجور کے دریا وہاں نہ ہوتے۔ خدا تعالیٰ کے نشانات دل پر ایک پاک اثر ڈالتے ہیں اور اس کی ہستی کا یقین دلاتے ہیں، مگر یہ شعبے انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کا خدا شناسی اور معرفت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی پاک تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتے۔ 15 نومبر سن 1902، ظہر کے وقت حضرت اقدس ان تائیدات الہی کے ذکر فرماتے رہے جو ان ایام میں حضور کے سامنے حال ہوتی جاتی ہیں، اور پائے سے فتح، نصرت و اقبال بن رہی ہیں، یعنی اعجاز احمدی کی موجزانہ تصنیف اور اس کے بالمقابل مخالفوں کی شرم ساری۔ بعد ادائے نماز مغرب حضور شاہ نشین پر جلوہ افروز ہوئے۔ بعض مریضوں کے حالات اور ان میں فوری تیز جلابوں سے جو عمدہ نتائج پیدا ہوئے تھے، ان کا ذکر حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب کرتے رہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے اس کی تائید میں ارشاد فرمایا کہ جب بمبئی میں تعاون کثرت سے پھیلی تو وہاں سے زین الدین محمد ابراہیم صاحب انجینئر نے مجھے لکھا تھا کہ یہ ایک بارہا تجربہ شدہ اور مفید علاج دیکھا گیا ہے کہ تعاون کے آثار نمودار ہوتے ہی 5 یا 6 تولے کے قریب میگنیشیا سالٹ مریض کو پلا دیا گیا ہے تو اسے پھر بفضل خدا ضرور آرام آ گیا ہے۔ 16 نومبر سن 1902، ظہر کے وقت حضرت اقدس علیہ السلام نے کچھ عرصہ مجلس فرمائی۔ مولوی سید محمد آسن صاحب امروئی ایک نظر اعجاز احمدی پر کر رہے تھے، کیونکہ یہ کتاب رات کو چھپی تھی، اس لیے بعض جگہ صاحب کاتب سے غلطی رہ گئی تھی اور بعض جگہ نقطے وغیرہ لگانا یا دور کرنا رات کو اندھیرے میں رہ گیا تھا۔ اس کا ذکر ہوا تو حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کوئی غلطی نہیں ہوا کرتی، کیونکہ ساتھ ہی ترجمہ ہے، اگر کوئی لفظ عربی ہے اور نقطہ وغیرہ کی غلطی ہے تو نیچے دیا ہوا ترجمہ اس کی صحت کرتا ہے، اور اگر ترجمے میں کوئی غلطی رہ گئی ہے تو پھر اصل عبارت عربی موجود ہے، اس سے اس کی صحت ہو جاتی ہے۔ نماز مغرب کے بعد اعجاز احمدی کے بارے میں اور اس کے اثر کے متعلق مختلف احباب ذکر کرتے رہے۔ پھر سید عبداللہ صاحب عرب نے حضرت اقدس سے عرض کیا کہ میرے اطراف میں درد رہتا ہے، تعاون کا خطرہ ہے، اگر حضور اپنا کرتا عطا فرمائیں تو میں اسے پہنے رہوں۔ حضرت اقدس نے فرمایا ہم کرتا تو دے دیں گے، مگر بات یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کا کرتا نہ ہو تو پھر کوئی شے کام نہیں آتی۔ دیکھو میں جانتا ہوں کہ گو بار بار اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری اور میری جماعت کی اس ذلت کی موت سے واسطہ فرمائے گا، مگر رسمی مسلمان یا رسمی بیعت والے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے جب تک کہ ہمارے ساتھ والے کو حقیقی تقویٰ نصیب نہ ہو۔ ایک مسلمان نے ایک دفعہ ایک یہودی کو کہا کہ تم مسلمان ہو جا، اور یہودی نے کہا تو اگرچہ مسلمان ہے مگر تو کوئی عمدہ آدمی نہیں ہے، اس لیے تم صرف صورت پر ناز نہ کرو بلکہ حقیقت کام آتی ہے۔ سنو، ہمارے ہاں ایک دفعہ ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام خالد رکھا گیا، جس کے معنی ہیں ہمیشہ رہنے والا، اور پھر اسی دن اسے دفن کر رہا ہے، کوئی کام نہ آیا۔ اسی طرح ہمیشہ انسان کے کام میں حقیقت اور روحانیت ہی کام دے گی۔ میرا دل ہرگز یہ قبول نہیں کرتا کہ ہماری جماعت میں جو سچا تقویٰ اور طہارت بھی رکھتا ہو اور اسے خدا تعالیٰ سے سچا تعلق بھی ہو تو پھر خدا اسے ذلت کی موت مارے۔ اگر یہ تعاون مختلف وقتوں میں آتی رہی ہے، مگر ہر زمانے کا حکم الگ الگ ہے۔ بعض وقتوں میں ایسا کوئی آدمی نہ تھا جو اس وقتوں میں بول رہا ہے، بس ایسے وقت خدا تعالیٰ فرق کرنا چاہتا ہے، اور وہی شخص فائدہ اٹھائے گا جو خدا تعالیٰ کے منشا کو سمجھ کر سچا تقوی اختیار کرے گا اور خدا سے کوئی فرق نہ رکھے گا۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں خوب سمجھا دیا ہے کہ جو دل سائی اور فرق کرنے والا ہے ان سے یہ عذاب خدا تعالیٰ نے پھیر دیا ہے۔ اس لیے ایک متقی کب اس میں شریک ہو سکتا ہے؟ اگر ہماری جماعت میں کوئی موت تعاون کی ہو تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس میں کوئی نو غفلت کی تھی۔ میرے وہم اور خیال میں بھی کبھی یہ بات نہیں آئی کہ خدا تعالیٰ پر بدظنی کی جائے کہ وہ مخلف الوعد ہے۔ فرمایا پس راتوں کو اٹھ کر رو، پس راتوں کو اٹھ کر رو، دعائیں مانگو، اور اس طرح سے اپنے ارد گرد دیوار رحمت بنا لو۔ خدا تعالیٰ رحیم کریم ہے، وہ اپنے خاص بندے کو ذلت کی موت کبھی نہیں مارتا۔ اگر خدا نخواستہ ہماری جماعت میں سے کسی کو ذلت کی موت آئی تو لوگ اعتراض کریں گے، کیونکہ اگر ہم اشتہار نہ دیتے تو کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملتا، مگر اب تو ہم نے خود مشتہر کیا ہے اس لیے لوگ ضرور اعتراض کریں گے۔ بس تم کو چاہیے کہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ مجھے امید ہے کہ جو پورے درد والا ہوگا اور جس کا دل شرارت سے دور نکل گیا ہے خدا اسے ضرور بچائے گا۔ توبہ کرو، توبہ کرو۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ مجھے الہام ہوا تھا، آگ سے ہمیں مت ڈراؤ، آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کے غلام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو خدا کا بندہ ہوگا اسے تاؤن نہیں ہوگی، اور جو شخص ضرر اٹھائے گا اپنے نفس سے اٹھائے گا۔ اگر تم خدا سے صفائی نہیں کرتے تو کوئی طبیب تمہارا علاج نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی دوا فائدہ بخش ہو سکتی ہے۔ یہ ذمہ داری صرف خدا کا فعل ہے۔ دل کا پاک کو صاف کرنا بھی ایک موت ہوتی ہے۔ جب تک انسان محسوس نہ کرے کہ میں اب وہ نہیں ہوں جو پہلے تھا، تب تک اسے سمجھنا چاہیے کہ میں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ جب اسے معلوم ہو کہ میں اب گندی زندگی، جہالت اور طول عمل سے بہت دور آ گیا ہوں، تو سمجھے کہ اب میں نے تقویٰ پر قدم رکھا ہوا ہے۔ نفس بہت دھوکے دیتا ہے، بیگانے مال کی خواہش رکھتا ہے، حسد سے دوسرے کے مال کا زوال اور نقصان چاہتا ہے۔ تو یہ باتیں آخری اور نفس سے نکلنے کی ہوتی ہیں، اور یہ وہی آخری وقت ہے۔ خدا کا خوف ایسی شے ہے کہ انسان کو خستہ کر دیتا ہے۔ نماز عشاء کے بعد حضور پھر تقویٰ پھر نماز عشاء کے بعد حضور پھر تھوڑی دیر کے لیے شاہ نشین پر بیٹھ گیا اور فرمایا، مجھے رویا ہوا ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی سر سے ننگا میرے کچہرے کپڑے پہنے ہوئے میرے پاس آیا ہے، اس سے مجھے سخت بدبو آتی ہے۔ میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ میرے کان کے نیچے تاؤن کی گلٹی نکلی ہوئی ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ تفہیم ملائی کوئی نہیں ہوئی۔ 17 نومبر 1902، حضرت اقدس علیہ السلام 8 بجے کے قریب سیر کے لیے تشریف لائے اور قادیان کی مشرقی طرف چلے۔ اعجاز احمدی کا ذکر ہوتا رہا کہ یہ مخالف اب اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ہاں، بعض یہ کہیں گے کہ اگر ہم چاہیں تو اس کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ اس پر نواب محمد علی خان صاحب نے ایک ڈاکٹر صاحب کا ذکر سنایا کہ دہلی میں ایک مولوی نے اعجاز المسیح کو دیکھ کر یہی کہا تھا کہ اگر چاہیں تو ہم اس کا جواب لکھ سکتے ہیں، مگر کون وقت ضائع کرے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ یہ وہی مثال ہے کہ ایک شخص نے مشتہر کیا کہ میرے پاس ایک بکری ہے جو شیر کو مار لیتی ہے بشرطے کہ وہ چاہے۔ فرمایا یہی علا کریں گے، اگر ہم چاہتے تو جواب لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ ارادہ نہیں کرتے، یہی ان کا ہیلا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اعجاز احمدی کا اردو حصہ بھی ہمارے تمام رسالوں کا نچوڑ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ابھی کیا خبر ہے کہ ہماری جماعت کے کون کون پوشیدہ لوگ ان کے درمیان ہیں، وقت آئے گا تو سب آ جائیں گے۔ اس کی مثال ایک شرابی کی مثال ہے کہ وہ جب تک بے ہوش ہوتا ہے تو سب کچھ کہتا رہتا ہے، پھر جب ہوش آئے تو سنبھل جاتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی حسد اور تعصب کی شراب کی بے ہوشی ہے۔ ایک شخص نے ذکر کیا کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اگر آخر کار ہماری جماعت میں داخل ہوں تو ان کی تصانیف اور دیگر تحریروں میں ان کی جو گت بن چکی ہے وہ صفحہ روزگار پر یادگار رہے گی۔ اس پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، یہ تمام ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ خدا کی شان ہے کہ اس کے جو ارادے ہمیں ذلت پہنچانے کے تھے وہ تمام اس پر الٹ پڑے، خود اس کی اپنی جماعت میں اس کی عزت نہ ہوئی۔ فرمایا خدا کے قدرتیں عجیب ہیں، جس کو چاہے عزت عنایت کرے، یہ تمام اس کی دہرے ہیں۔ انسان کی غلطی ہے کہ ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتا ہے، جس قدر وہ لذات چاہتا ہے خدا تعالیٰ قادر ہے کہ حلال ذریعے سے پہنچا دے۔ کوئی دوست کسی کی ایسی پاسداری نہیں کرتا جیسے وہ کرتا ہے، اس کے خلق اسباب میں عجیب مزہ آتا ہے۔ قتل کے مقدمہ پر نظر ڈالو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سب میں پھوٹ ڈال دی۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر حاکم کے سامنے بھی آدمی جاوے تو اسے ہرگز نہ کوسے، کیونکہ اگر خدا کو یہ راضی کرتا ہے تو خدا خود اس حاکم کے دل کو اس کی طرف پھیر دے گا۔ سب کچھ اسی کے پنجے میں ہے، جسے جس طرف چاہے پھیر دے۔ اس رنگ میں ایک مزہ وجودی مذہب کا آ جاتا ہے، مگر ان کا قدم ذرا آگے پھسلا ہوا ہے، لیکن اگر یہاں تک قدم نہ پڑے تو پھر توحید کا بھی مزہ نہیں آتا۔ فرمایا دراصل لوگوں کو شبہات پڑ گئے ہیں، اس لیے وہ گناہ سے پرہیز نہیں کرتے۔ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ غفلت کا حصہ رہ جاتا ہے۔ خدا اب چاہتا ہے کہ یہ لوگ سمجھ لیں، جس طرح نوح کے زمانے میں उनके बेटे ने कहा था कि मैं पहाड़ की पनाह ले लूंगा, इसी तरह ये लोग कहते हैं कि हम ताऊन से बचने के लिए टीके की पनाह में आ जाएंगे, मगर नहीं जानते कि सबसे ज्यादा जरूरी शय खुदा की हस्ती पर यकीन है। बगैर इस यकीन के आमाल में बरकत हरगिज पैदा नहीं होती। खुदा ताला ने फरमाया कि चलो जरा हम भी चलते चलें, अगर लोग आज ही तौहीद पर कायम हो जाएं तो आज ही ये बला ताऊन की जाती रहती है। खुदा ताला इंसान के आमाल को देखता है कि वो तौहीद पर कायम है कि नहीं। बहुत से अमल तवक्कुल के बरखिलाफ और तौहीद के बरखिलाफ होते हैं, खा वो किसी तरह से ला इलाहा इल्लल्लाह कहे मगर वो इसमें छूटा होता है, और यही फिस्क है। आजकल जिस कदर असबाब पर भरोसा किया जाता है उसके नजीर जमाने साबिक में नहीं मिलती, अगरचे उन वक्तों में भी फिस्क व फजूर होता था मगर खुदा का खौफ भी दिलों में होता था। एक वक्त आता है कि लोग या मसीह अल खल्क या अदवाना कहेंगे, मगर उस वक्त वो सब नास ही रह जाएंगे, जैसे रायत नास यदखुलून फी दीन इल्लाह अफवाजा, अन्नसर आयत 3। मगर ऐसे वक्त पर इन लोगों को ईमान चंदा फायदा नहीं देता। अल्लाह ताला फरमाता है कुल यौम अल फते ला यनफाउल लजीना कफरू ईमानुहुम, अस्सजदा आयत 3। इसे तुलो शम्स में मगरिब आ की हकीकत भी मालूम होती है। इसके ये माने नहीं है कि तौबा कबूल ना होगी, बल्कि ये मुराद है कि खुदा ताला अपने फजल से बख्शे तो बख्शे, उनकी तौबा कोई हकीकत न रखेगी। ये अम्र खुदा ताला के इख्तियार में होगा, जैसे फरमाया इल्ला मा शा रब्बुक सूरह हूद 109, मगर मोमिनों के हक में फरमाया अतान गैर मजूद सूरह हूद आयत 109। फरमाया ताउन भी मामूर है, उसका क्या कसूर है, जैसे अगर एक शख्स सिपाही हो तो खा उसे अपने हकीकी भाई के नाम वारंट मिले इसे उसको गिरफ्तार ही करना पड़ेगा, क्योंकि फर्ज मनसबी है। मैं तो खुदा ताला का शुक्र करता हूँ कि लोगों को सीधा करने का वक्त आ गया है। खुदा की रहमत अजीम है कि अपनी तरफ से खुद ही एक ताजियाना मुकर कर दिया कि ये लोग गाफिल ना रहें। अब ये लोग सालिक ना हुए बल्कि मजबूब हुए, क्योंकि खुदा ताला ने खुद दस्तगीरी की। हमारी जमात में हमारी तरफ से नसाए का सिलसिला तो जारी था मगर उसका असर कुछ कम ही होता था। अब इसने ताउन का तेजा चलाया, क्योंकि ताउन अब उसने ताउन का ताजियाना चलाया, क्योंकि ताउन को देखकर इन लोगों के दिल मुतासर होंगे और इन नसाए को खूब समझेंगे। अब इन लोगों के लिए एक उम्दा मौका और या और अफिया बनने का है, वरना आराम के जमाने में इन नसाए का क्या असर होता। बाद वक्त इंसान मार खाने से दुरुस्त होता है, और बाद वक्त मार देखने से। जिना की सजा के लिए भी खुदा ने कहा है कि लोगों को दिखाकर दी जाए। इसी तरह दूसरों को ताजियाना पड़ रहा है और हमारी जमात देख रही है। बहुत से आदमी थे जिन्होंने हमारे मंशा और इरादा को आज तक नहीं समझा था, अब खुदा दूसरों वतों मिनल मोमिनीन अन्नूर आयत 3 से मालूम होता है कि इस ताइफे में कोई कसर होगी, उसकी इसलाह इस तरह से हो जाएगी कि वो दूसरे को सजा मिलती देखकर अपनी इसलाह करेंगे। और इसमें कुल मोमिनों को भी नहीं कहा बल्कि एक ताइफा को कहा है। इसके बाद इरशाद फरमाया रात मैंने ख्वाब में कुछ बारिश होती देखी है, यूं ही तरशो सा है और कतरात पड़ रहे हैं मगर बड़े आराम और सुकून से। फिर फरमाया सरगर्मी इंसान के अंदर हो तो ईमान रहता है वरना नहीं। काफूर के साथ काली मिर्च इसलिए रखते हैं कि काफूर ना उड़े, इसकी वजह यही होती है कि काली मिर्च में तेजी होती है, वो उसे उड़ाने से बचाए रखती है। 18 नवंबर 1902। नमाज फजर के बाद फरमाया नमाज फजर से कोई 20 या 25 मिनट पेशतर मैंने ख्वाब देखा कि गोया एक जमीन खरीद ली है कि अपनी जमात की मैयतें वहां दफन किया करें, तो कहा गया कि उसका नाम बहिश्ती मकबरा है, जो उसमें दफन होगा बहिश्ती होगा। फिर उसके बाद क्या देखता हूं कि कश्मीर में कसर शरीफ के लिए यह सामान हुआ है कि कुछ पुरानी अंजीलें वहां से निकली हैं। मैंने तजवीज की कि कुछ आदमी वहां जाएं और वहां अंजीलें लाएं तो एक किताब उन पर लिखी जावे। ये सुनकर मौली मुबारक अली साहब तैयार हुए कि मैं जाना चाहता हूं, मगर इस बहिश्ती मकबरे में मेरे लिए जगह रखी जाए। मैंने कहा कि खलीफा नूरुद्दीन को भी साथ भेज दो। ये ख्वाब हजरत अकदस ने सुनाया और फरमाया इससे पेशतर मैंने तजवीज की थी कि हमारी जमात के मैयतों के लिए एक अलग कब्रिस्तान हो यहाँ हो, एक अलग कब्रिस्तान यहाँ हो, सो खुदा ताला ने आज उसकी तायद कर दी और अंजील के मैंने बशारत किए हैं। मालूम होता है कि खुदा ताला ने इरादा किया है कि वहां से कोई बड़ी बशारत जाहिर करे, और जो शख्स वो काम करके लाएगा वो कतई बहिश्ती होगा। बवक्त ज़ोर व असर चंद एक आदमी ماں مولوی عبد الستار صاحب جو آج تشریف لائے تھے ان سے حضور نے ملاقات فرمائی. ان کے تحفے تحائف لے کر جنہوں نے حضرت اقدس کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیے تھے فرمایا, ان کا آنا بھی ایک نشان ہے اور اسلام یاتی کا من کل فج نامی کو پورا کرتا ہے. مغرب کی نماز با جماعت ادا کر کے حضرت اقدس علیہ السلام حسب معمول مسجد کے شمال مغربی کونے میں بیٹھ گئے اور فجر کی خواب پر حضرت اقدس اور اصحاب کبار تذکرہ کرتے رہے. فجر والے خواب پر تذکرہ کے سلسلے میں مولوی عبداللہ صاحب کشمیری کی علالت تباہ کا ذکر آ گیا. ان کو اضطراب بہت ہے. اس پہ فرمایا کیوڑا اور گاؤ زمان بہت مفید ہے, اور فرمایا کہ کیوڑا تو میرے پاس بہت اعلیٰ درجے کا ہے جسے رضوی صاحب نے حیدرآباد سے بھیجا ہے, مگر گاؤ زبان نہیں, کیوڑا میں لائے دیتا ہوں. چنانچہ حضور اندر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد کیوڑے کی بوتل لے آئے. فرمایا کشمیر میں مسیح کی قبر کا معلوم ہونے سے بہت قریب فیصلہ ہو جاتا ہے اور سب جھگڑے طے ہو جاتے ہیں. اگر فراست نہ بھی ہو تو بھی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ آسان بات کون سی ہے. اب آسمان پر جانے کو کون سمجھے, جو باتیں قرین قیاس ہوتی ہیں وہی صحیح نکلتی ہیں. آج تک خدا کے اعلام سے اس کے متعلق کچھ معلوم نہ ہوا تھا, مگر اب خود ہی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا. اب تو تخم ریزی تو ہوئی ہے, امید ہے کہ کچھ اور امور بھی ظاہر ہوں گے. عادت اللہ اسی طرح ہے, یہ خواب بالکل سچا ہے اور اس کے ساتھ کسی طرح کی آمیزش نہیں ہے. مجھے اس وقت خواب میں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بڑا عظیم الشان کام ہے, جیسے کسی کو لڑائی پر جانا ہوتا ہے. اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ہماری فراست نے خطا نہیں کی. یہ خدا اللہ تعالیٰ حل کر دے تو صدا برسوں کا کام ایک ساتھ میں ہو جائے اور عیسائیوں اور ان مولویوں کے گھروں میں ماتم پڑ جائے. ایک صحابی نے عرض کی کہ حضور پھر تو سارے انگریز رجوع بے اسلام ہو جائیں. فرمایا دنیا میں ایک حرکت ہے, اس کی مثال تو یہ ہے کہ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ کر ایک دانہ نکل جائے تو باقی بھی نہیں ٹھہرتے. خواہ پادری پیٹتے رہ جائیں تمام انگریز ٹوٹ پڑیں گے. اللہ تعالیٰ کے دعو ایسے ہی ہوتے ہیں, مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, آل عمران آیت 55. پھر ڈوئی کا اخبار آپ نے سنا اور فرمایا کہ پگٹ کی شہرت ڈوئی سے بہت زیادہ ہے. 19 نومبر سن 1902 بوقت سیر حضور نے آیت یوم اموت و یوم ابا سحیہ مریم آیت 34 پر فرمایا, ان مولویوں کی حسرت ہی ہوگی کہ ابا سو کا لفظ کیوں آیا, کاش انزلوں کا لفظ آتا. اس کے بعد پگٹ کا ذکر ہوا کہ ان لوگوں کو اس لیے دعویٰ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ قوم نے مان لیا ہے کہ وہ وقت قریب ہے کہ مسیح آئے, ورنہ اگر قوم کی کثرت رائے صرف ہوتی کہ وقت دور ہے تو یہ دعویٰ نہ کرتا. شیطان کے بھی مظہر ہوتے ہیں, شیطان نے زمانے میں اپنے مظہر کے لیے پگٹ کو ہی پسند کیا ہے. پھر فرمایا فی زمانہ تصویر کی ان لوگوں کے بالمقابل کس قدر حاجت ہے. ہر ایک رزم بزم میں آج کل تصویر سے اثر ڈالا جاتا ہے, پگٹ کی بھی تصویر شائع ہوئی ہے. فوٹو کے بغیر آج کل جنگ روحانی ناقص ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح کے ہتھیار مخالف تیار کریں تم بھی ویسے ہی تیار کرو. اس سے فوٹو کا جواز ثابت ہے. بندوقوں اور توپوں سے جنگ کرنے کا جواز بھی اسی طرح کیا گیا ہے, ورنہ آگ سے مارنا تو حرام ہے. جہاں ضرورت حق محرک اور مستدعی ہوتی ہے یا اس کے متعلق الہام ہوتا ہے, اس مقام پر تصویر کی حرمت کی سند پیش کرنا حماقت ہے. جبرائیل نے خود حضرت عائشہ کی تصویر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی. مولوی سید محمد حسن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں بھی ایسی ہی ضرورت پیش آئی ہوگی. حضرت اقدس نے فرمایا ایسا ہی معلوم ہوتا ہے. پھر فرمایا ایک حرمت حقیقی ہوتی ہے, ایک غیر حقیقی. جو غیر حقیقی ہوتی ہے وہ اسباب داعیہ سے اٹھ جاتا. ملفوظات سیدنا حضرت مسیح موعود. سیر کے دوران راستے میں ایک سائل بلک بلک کر سوال کر رہا تھا. حضرت اقدس نے فرمایا ایک یہ بھی انسان ہے اور ہم بھی ایک انسان ہیں, کس طرح یہ ہر ایک دروازے پر گرتا اور سوال کرتا ہے. اگر خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا تو ایسا کبھی نہ رہتا. می توانت شد مسیحا می توانت شد یہود. کہ فرمایا پگٹ کے نام کا جو سر ہے اس میں خنزیر کے معنی پائے جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ عیسائیوں کا خدا آسمان پر جاتا ہے کہ زمین میں دفن ہوتا ہے. دراصل خدا تعالیٰ کو ان لوگوں پر سخت غیرت ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں. اس کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ ایسے لوگ ہوں. اسی حساب سے تو موسیٰ اور دوسرے کل نبی معاذ اللہ اس پگٹ کے بندے ہوئے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک ہی سلطنت کے نیچے دو مدعی एक झूठा एक सच्चा, जैसे ताउन हमारे लिए मुफीद पड़ी है वैसे ही पिगड़ ने गर्दन निकाली है। जो कुछ अव्वल मुकर्र हो चुका है जरूर है कि वो तमाम जाहिर हो जावे। दोई के जिक्र पर फरमाया, जो दौलत की मुश्किलात में फंसा है उसे दीन में कब्र मिल सकती है। बाद नमाज मगरिब हजरत अकदस मस्जिद के गोशे में तशरीफ फरमा हुए एक सवाल पूछा गया कि आया दुआ के बाद ये कलिमात कहने के, या इलाही तो मेरी दुआ को बात तो फैले हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम कबूल फरमा, जायज है या नहीं। इस पर हजरत अकदस ने फरमाया, शरीयत में तवस्सुल इहया का जवाज साबित है, बजायर इसमें शिर्क नहीं है, एक हदीस में भी है। फरमाया इहया का तवस्सुल जायज है, एक हदीस में आया है कि हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के जरिए बारिश की दुआ की गई थी। फरमाया कुरानी आयात से ये पता चलता है कि आवा का लफ्ज ये चाहता है कि अव्वल कोई मुसीबत वाक़े हो। इसी तरह इल्हाम इन्नहु अव्वल क़रिया चाहता है कि इब्तिदा में खौफनाक सूरतें हों। अस्हाब काफ की नस्बत भी यही फावा इलल काफ, सूरह काफ आयत 17, और वावैना उमा इला रवतिन अलमोमिनून आयत 51। इन तमाम मकामात से यही मतलब है कि कबल इसके के खुदा ताला आराम दे मुसीबत और खौफ का नजारा पैदा होगा और लाओ लाली क्राम और लहालकल मकाम भी इसी के साथ मिलता है। एक लड़के की बैत के जिक्र पर फरमाया कि अवायल उम्र के लोगों की बैत में मुझे तरद होता है, जब तक इंसान की उम्र 40 बरस की ना हो तब तक ठीक इंसान नहीं होता। अवायल उम्र में तलवन जरूर आता है, मेरा इरादा नहीं होता कि ऐसी हालत में बैत लूं मगर बदी ख्याल के दिल आजारगी ना हो, बैत ले लेता हूं। इंसान जब 40 बरस का होता है तो उसे मौत का नजारा याद आ जाता है, और जिसके करीब अभी मौत का खौफ भी नहीं उसका क्या इख्तियार। इसके बाद यह जिक्र होता रहा कि आज तक बहुत थोड़े ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने इस अम्र को महसूस किया और हसरत की कि क्यों हिंदुस्तान के शाहान इस्लाम ने इस मुल्क में सवाए अरबी के दूसरी जुबानों का रिवाज दिया। हालांकि अरबी एक बड़ी वसी जुबान थी जिसमें हर एक मतलब मुकम्मल तौर पर बयान हो सकता है। अगर वो ऐसा करते तो यह इस्लाम की एक बड़ी इमदाद होती, मगर ना मालूम कि क्यों किसी को ख्याल ना आया। इससे एक नक्श यह भी पैदा हुआ कि हिंदुस्तान की इस्लामी जरूरीत को इस वजह से कि उनको अपनी मजहबी जुबान के लिए नहीं कुरान शरीफ और हजरत अख्तस भी इन बातों की तारीफ फरमाते रहे और फरमाया ये उन उनसे एक मासियत हुई। फिर रिसालत और नबूवत के मजमून पर हजरत अख्तस अलैहिस्सलाम ने फारसी में तकरीर फरमाई जिसका तर्जमा यह है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वला के रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, लेकिन यहां इस्तिदराक के लिए आया है क्योंकि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के बाप नहीं है। बस वही एतराज जो दुश्मनों ने आप पर किया था और कहा था इन शानिया गावल अब्तर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाजम आता है। गोया खुदा ताला मोतरस की तस्दीक करता है, इस वहम का इजाला करने के लिए फरमाया कि वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, यानी अब अब्दाल कुतब और औलिया में से कोई आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगे बगैर नहीं होगा। दुनिया में भी हुकाम की यही हालत है कि अगर कागज पर सरकारी मोहर ना हो तो वो उसको सही नहीं समझते। हर वो शख्स जिसको इल्हाम या मुकालमा इलाही का शर्फ हासिल होता है आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर से ही होता है, और इन मानों के रूह से आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम लोगों के बाप हैं। एक माने से नबूवत के नफी की गई है और एक माने से नबूवत के इस्बात किया गया है। अगर ये कहें कि सिलसिला इबादात नबवी मुनक़ते हुआ और अब इल्हाम और मुकालमा इलाही का शर्फ न मिलेगा तो इस्लाम तबाह हो जाएगा। हमारे सिलसिले की मिसाल यह है कि अगर कोई आईना में अपनी सूरत देखे तो जो आईना में नजर आएगा वो कोई और चीज ना होगी बल्कि वही कुछ होगा जो आईना के सामने है। ये लोग इस शायद पर गौर नहीं करते, और मैं खूब जानता हूं ये सब अकीदा रखते हैं कि मुकालमात इलाहिया का सिलसिला मुनक़ते हो गया है। कलाम वही के मानों में है, कुरान में इल्हाम का जिक्र नहीं है बल्कि वही का जिक्र है, और इल्हाम और वही कथित तौर पर एक ही माने रखते हैं। और ये लोग नहीं समझते कि अगर ये सिलसिला मुनक़ते हो जाए तो इस्लाम के बरकात में से क्या बाकी रह जाएगा। बस यही माने हैं जो मैंने इस मिसाल में बयान किए हैं। جو آئینہ اور اس کے آستے ہیں، کہ ذل یعنی عکس ہمیشہ اپنے اصل کے تمام نقوص اپنے اندر رکھتا ہے، اور نبوت کا ذل بھی اسی طرح ہے، البتہ وہ نبوت منقطع ہو گئی ہے جو بلا توسل اور سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر آتی ہے، اور ہر شخص جو اس سے انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اور دین سے خارج ہو جاتا ہے. اگر دین اس طرح مردہ ہے تو نجات کی توقع کہاں کی جانی چاہیے؟ اگر انسان اس عالم معرفت کی تکمیل نہ کرے تو اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ آخرت کے دن اس کی تکمیل کرے گا، سوائے صورت کے جو ہم پیش کرتے ہیں، دوسری کوئی صورت نہیں. من کان فی ہاذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ. قرآن کریم کے کئی مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت خیر امت ہے، پس خیر کہاں، جبکہ امت موسوی میں تو الہام اور مکالمہ مخاطبہ الہی ہوتا رہے، اور اس امت میں نہ ہو، اور اس امت کی امت موسوی سے مشابہت کہاں ہو سکتی ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کے تکمیل کرنے والے ہیں، یعنی اس عالم کا روحانی کمالہ پر ختم ہو گیا ہے، اور یہی معنی ختم نبوت کے ہیں کہ اور کوئی نبی نہیں ہوگا جب تک آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر اس کے نبوت پر نہ ہو. چنانچہ اس کی مثال اس عالم دنیاوی میں ہی دیکھی جا سکتی ہے، کسی بھی سرکاری پروانہ کی اس وقت تک تصدیق نہیں ہوتی جب تک اس پر سرکاری مہر نہ ہو. پس اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسمانی ابوت کی نفی فرماتا ہے اور روحانی طور پر نبوت کی اس بات کرتا ہے. بہرحال ایمان رکھنا چاہیے کہ برکات و افادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہیں. ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. اس آیت میں محبت کے کیا معنی ہیں؟ یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ خدا جس کسی سے محبت کرتا ہے دنیا میں اس کو اندھا رکھتا ہے. اگر ان کم ظرف لوگوں کو عقل ہوتی تو جانتے کہ انسان وہ ہوتا ہے کہ جو مغز کا طالب ہو نہ کہ چھلکے کا. سارے کے سارے ابدال ہمیشہ طالب مغز ہوئے ہیں. ایمان یہی ہے کہ وہ اس بات کے طالب رہیں کہ ان کی آنکھیں بینا ہوں نہ کہ اندھی. اہل اسلام کے مغزوب ہونے کا باعث کیا ہے؟ یہی کہ زبان سے کہتے ہیں کہ ایمان لائے اور دل میں کچھ بھی نہیں. اور یہی معنی اس آیت کے ہیں ما قدر اللہ کا قدر ہی، اور یہی وہ نابینائی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے جو فسق و فجور کا موجب ہے. اور اسی بینائی کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے کہ وہ بینائی جو چلی گئی ہے اس کو واپس لائے. خدا چاہتا ہے کہ یہ ثابت کرے کہ وہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور ان کا افادہ بھی زندہ ہے. اگر یہ نہ ہو تو نصارہ اور اسلام میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وہ بھی مردہ یہ بھی مردہ، وہ بھی قصہ اور کہانی اور یہ بھی قصہ اور کہانی. اس صورت میں فیصلہ کس طرح ہوگا؟ خدا تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ برکات سماویہ کا اظہار کرے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان نہ آئے تو کس طرح ظاہر کرے؟ یہ سارا کام تو خدا کا ہے، ہم تو بندے ہیں، فتح و شکست کی کوئی امید نہیں رکھتے. وہ خوب جانتا ہے کہ کون شوریدہ سارا ہے اور اپنی حصے مسئلے سے چاہے گا اور اپنی جس مسئلے سے چاہے گا اسے کرے گا. 20 نومبر 1902 رات کو میں نے پکٹ کے متعلق دعا کی اور صبح بھی کی. مجھے یہ دکھایا گیا کہ کسی نے مجھے 4-5 کتابیں دی ہیں جن پر لکھا ہوا تھا تسبیح تسبیح تسبیح. بعد اس کے الہام ہوا اللہ شدید العقاب انہم لا یحسنون. اس الہام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی موجودہ حالت خراب ہے، اور یا یہ کہ آئندہ توبہ نہ کریں گے. اور یہ معنی بھی اس کے ہیں کہ لا یؤمنون باللہ، اور یہ مطلب بھی اس سے ہے کہ اس نے یہ کام اچھا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ پر یہ افتراء اور منصوبہ باندھا، اور اللہ شدید العقاب ظاہر کرتا ہے کہ اس کا انجام اچھا نہ ہوگا اور عذاب الہی میں گرفتار ہوگا. حقیقت میں یہ بڑی شوقی ہے کہ خدائی کا دعویٰ کیا جائے. چکرالوی کا ذکر آنے پر معلوم ہوا کہ اس نے نماز میں بھی کچھ رد و بدل کی ہے، التحیات اور درود شریف کو نکال دیا ہے، اور بھی بعض تبدیلیاں کی ہیں. حضرت اقدس نے چکرالوی کے فتنے کو خطرناک قرار دیا اور آپ کی رحمت اور رحیمیت اسلامی نے تقاضا کیا کہ اس کے متعلق ایک اشتہار بطور محاکمے کے لکھا جاوے جس میں یہ دکھایا جائے کہ اس نے اور مولوی محمد حسین نے افراد اور تفرید کے رائے اختیار کی ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو صراط مستقیم پر رکھا ہے. فرمایا نبی ہمیشہ دو چیزیں لے کر آتے ہیں، کتاب اور سنت. ایک خدا کا کلام ہوتا ہے اور دوسرے سنت، یعنی اس کتاب پر خود عمل کر کے دکھا دیتے ہیں. دنیا کے کام بھی بغیر اس کے نہیں چل سکتے. دقیق مسائل جو استاد بتاتا ہے پھر اس کو حل کر کے بھی دکھا دیتا ہے. پس جیسے کلام اللہ یقینی ہے، سنت بھی یقینی ہے. خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں صراط مستقیم پر کھڑا کر رکھا ہے. وہابیوں نے افراد کی اور قرآن پر حدیث کو قاضی ٹھہرایا اور قرآن کو اس کے آگے مستغیث کی طرح کھڑا کر دیا. اور چکڑالوی نے تفرید کی کہ بالکل ہی حدیث کا انکار کر دیا. اس سے فتنے کا اندیشہ ہے, اس کی اصلاح ضروری ہے. ہم کو خدا تعالیٰ نے حکم ٹھہرایا ہے, اس لیے ہم اس اشتہار کے ذریعے اس غلطی کو ظاہر کریں گے اور مضمون پیچھے لکھیں گے. اول خیش بعد درویش, جس راہ پر خدا تعالیٰ نے ہم کو چلایا ہے اس پر اگر غور کیا جائے تو ایک لذت آتی ہے. قرآن شریف نے کیا ٹھیک فیصلہ فرمایا, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. الجاسیہ آیت 7. یہ ایک قسم کی پیشگوئی ہے جو ان وہابیوں کے متعلق ہے اور سنت کی نفی کرنے والوں کے لیے فرمایا, ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. آل عمران آیت 32. 21 نومبر سن 1902. حضرت اقدس علیہ السلام پہلے شیخ رحمۃ اللہ صاحب سے ان کے حالات سفر دریافت فرماتے رہے. پھر حضور نے فرمایا کہ کیا آپ پگر سے ملنے کے لیے گئے تھے؟ شیخ صاحب نے سنایا کہ ہم نے بہت کوشش کی مگر وہ ہم سے ملا نہیں. شیخ صاحب کو ایک اور فرزند ان کی یورپین منکوہ سے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, جس کا نام حضرت اقدس کے ارشاد کے مطابق عبداللہ رکھا گیا ہے. اس کے حالات دریافت فرمانے کے بعد حضور نے فرمایا کہ لندن میں وہ اول ولد الاسلام کا ذکر ہوتا رہا. حضور نے فرمایا آخرکار آسمانی ٹیکا ہی رہ جائے گا. جمعے کے بعد فرمایا, رات میں نے محمد حسین اور چکڑالوی کے متعلق جو مضمون لکھا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ دونوں یعنی چکڑالوی اور مولوی محمد حسین میرے سامنے موجود ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ خسف القمر والشمس فی رمضان فبأی آلاء ربکما تکذبان, اور آلاء سے مراد میں خود ہوں. 25 نومبر سن 1902. بعد ادائے نماز مغرب لوگوں کا دستور ہے کہ وہ پروانہ وار گرتے ہیں اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک قدم آگے ہو جاؤں تاکہ حضرت اقدس کے دانے مبارک سے جو کلمات طیبات نکلتے ہیں وہ اچھی طرح سن سکوں. یہ کشمکش دیکھ کر حضور نے فرمایا کہ آپس میں مل جل کر بیٹھ جاؤ, جس قدر تم آپس میں محبت کرو گے اسی قدر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. مضمون زیر قلم کے نسبت ایک استفسار پر ارشاد فرمایا کہ یوں ہی امتحان میں نے دیکھنا چاہتا کہ کچھ لکھ سکتا ہوں کہ نہیں, مگر چاندی حروف لکھنے کے بعد سر کو چکر آ گیا اور میں گرنے کے قریب ہو گیا. مصر کے اخبار اللواء نے کشتی نو میں مدرجہ آیت نمبر 1 کا ذکر کر کے اعتراض کیا تھا کہ یہ لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے اور ان کو پتہ نہیں کہ ما من داعٍ الا ولہ دواؤن حدیث میں ہے, اس پر ایمان نہیں لاتے. حضور نے فرمایا کہ اس نے ہمارے مطلب کو نہیں سمجھا اور پہلی آیت کو دیکھ کر صرف اپنے اندرونی بغض کی وجہ سے ایک شاعرانہ مذاق میں مضمون لکھنا شروع کر دیا. ہم دواؤں سے کب انکار کرتے ہیں؟ ہم تو قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شے میں فوائد رکھے ہیں, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس تعاون کے متعلق ہمیں قبل از وقت سمجھا دیا ہے کہ یہ اس کا حقیقی علاج ہے اور یہ امر اس نے ہمیں بطور نشان کے دیا ہے, تو اب ہم نشان کو کیسے مشتبہ کریں؟ جب اللہ تعالیٰ کوئی نشان دے تو اس کی بے قدری کرنا صرف معصیت ہی نہیں بلکہ کفر تک نوبت پہنچا دیتا ہے. گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی. حفظ مراتب کا لحاظ ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں آتا, یا افراد ہے یا تفریق. خیر اب اس کے مقابلہ میں بھی لکھنے کا عمدہ موقع مل گیا ہے, بہتر ہے کہ ایک اشتہار میں مختصراً اپنے دعوی اور دلائل لکھ دیے جائیں. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ بہانے ڈھونڈتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب تبلیغ کا کوئی عمدہ ذریعہ نہ تھا تو اللہ تعالیٰ اسی طرح دشمنوں کے ہاتھوں سے تبلیغ کراتا تھا. کوئی شاعر آتا تو شعر کہہ جاتا, لوگ برے برے پیراؤں میں آپ کا ذکر کرتے مگر شہید روحیں انہی کے الفاظ سے آپ کی طرف کھینچی چلی آتی. یہ ہمیشہ سنت اللہ ہے. بٹالہ میں تعاون کا ذکر سن کر حضور نے فرمایا, یہ سرزمین بہت گندی ہے, خوف ہے کہ کہیں تباہ نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا رحم ہے اس شخص پر جو امن کی حالت میں اسی طرح ڈرتا ہے جس طرح کسی مصیبت کے وارد ہونے پر ڈرتا ہے. جو امن کے وقت خدا تعالیٰ کو نہیں بلاتا, خدا تعالیٰ اسے مصیبت کے وقت نہیں بلاتا. اور جو امن کے زمانے کو عیش میں بسر کرتا ہے اور مصیبت کے وقت دعائیں کرنے لگتا ہے تو اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ جب عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ بس کیا ہی سعید وہ ہے جو عذاب الہی کے نزول سے پیشتر دعا میں مصروف رہتا ہے، صدقات دیتا ہے اور امر الہی کی تعظیم اور خلق اللہ پر شفقت کرتا ہے، اپنے اعمال کو سوار کر بجا لاتا ہے۔ یہی سعادت کے نشان ہیں، درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح سعید اور شقی کی شناخت بھی آسان ہوتی ہے۔ فرمایا اصل میں انسان جو جو اپنے ایمان کو کامل کرتا ہے اور یقین میں پکا ہوتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے خود علاج کرتا ہے، اس کو یہ ضرورت نہیں رہتی کہ دوائیں تلاش کرتا پھرے، وہ خدا تعالیٰ کی دوائیں کھاتا ہے اور خدا تعالیٰ خود اس کا علاج کرتا ہے۔ بھلا کوئی دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ فلاں دوا سے فلاں مریض ضروری شفا پا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ دوا الٹا ہلاکت کا موجب ہو جاتی ہے، بعض وقت تشخیص میں غلطی ہوتی ہے، بعض وقت دواؤں کے اجزاء میں غلطی ہو جاتی ہے، غرض حتمی علاج نہیں ہو سکتا۔ ہاں خدا تعالیٰ جو علاج فرماتا ہے وہ حتمی ہوتا ہے اور اس سے نقصان نہیں ہوتا، مگر یہ بات ذرا مشکل ہے، کامل ایمان کو چاہتی ہے اور یقین کے پہاڑ سے پیدا ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ خود معالج ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ دانت میں سخت درد تھا، میں نے کسی سے دریافت کیا کہ اس کا کیا علاج ہے، اس نے کہا کہ موٹا علاج مشہور ہے، علاج دندہ اخراج دندہ۔ اس کا یہ فقرہ میرے دل پر بہت گراں گزرا، کیونکہ دانت بھی ایک نعمت الہی ہے، اسے نکال دینا ایک نعمت سے محروم ہونا ہے۔ اسی فکر میں تھا کہ غنودگی آئی اور زبان پر جاری ہوا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس کے ساتھ ایمان درد ٹھہر گیا اور پھر نہیں ہوا۔ غرضے کے لوگ اعتراض کے واسطے دوڑتے ہیں، حقیقت کے واسطے نہیں دوڑتے اور نہ اسے دیکھتے ہیں۔ اعتراض کی صورت کوئی نظر آ جائے تو اس کے واسطے عید ہو جاتی ہے۔ ہم نے کشتی نوح میں کہاں لکھا ہے کہ دوائیں لغو ماز ہیں؟ ٹیکہ نہ کروانے کی صاف وجہ لکھی ہے کہ چونکہ ہمیں آسمانی ٹیکہ لگایا گیا ہے جو کہ ایک نشان ہے، اس لیے اس مادی علاج کو خدا تعالیٰ کے نشان میں مشترک کر کے ہم شرک کے مرتکب ہونا نہیں چاہتے۔ حقائق اپنے محل پر ہی چسپاں ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے روزہ کیسے خدا تعالیٰ کی رضا اور ثواب کا موجب ہے، لیکن اگر کوئی عید کے دن روزہ رکھے تو کیا وہ ثواب کا مستحق ہوگا یا کسی عذاب کا؟ ان لوگوں نے ہمارے متعلق ذرا سوچ سے کام نہیں لیا۔ اگر تقوی اور نیک نیت ہی کام لیتے اور سوچتے تو اتنا غوغا نہ کرتے، بلکہ ان کو حق سمجھ آ جاتا اور وہ ہلاک نہ ہوتے۔ خدا تعالیٰ نیک نیت کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت اقدس کی خدمت میں کسی نے عرض کی کہ موضع مد میں محمد یوسف صاحب کا پانی بند کرنے اور تعلقات لین دین گفتگو سلام پیام سب ترک کرنے کی تحریک جاری ہے، اس لیے ان کے گھرانے کو سخت تکلیف ہے۔ فرمایا خدا تعالیٰ آسمان پر دیکھتا ہے، ان کو اس کا اجر دے گا اور تکلیف دینے والوں کو سزا دے گا، یوں ہی ان کو چھوڑتا نہیں۔ جنات کے وجود اور ان کی معرفت اشیاء منگوانے اور کھانے کا سوال ہوا، حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر ہمارا ایمان ہے، عرفان نہیں۔ نیز جنات کی ہمیں اپنی عبادت، معاشرت، تمدن اور سیاست وغیرہ امور میں ضرورت ہی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمدہ فرمایا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، انسانی عمر بہت تھوڑی ہے، سفر بڑا کڑا اور لمبا ہے، اس واسطے زیادہ راہ لینے کی تیاری کرنی چاہیے۔ بیہودہ ماد اور لغو کاموں میں پڑے رہنا مومن کی شان سے بعید ہے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہی صلح کرو اور اسی پر بھروسہ کرو، اس سے بڑھ کر کوئی قادر نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں۔ بات یہ ہے کہ نری الفاظ اور باتوں سے کچھ نہیں بنتا جب تک خدا تعالیٰ اپنے فضل سے دلوں میں نہ گاڑ دے۔ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنے ہی ہر مرض کا علاج ہوتا ہے۔ میرے نزدیک یہ عالمگیر موت جو آئی ہے اس کا علاج بجز ایمان کے سیکل کرنے اور یقین کے جرا کے ہرگز ممکن نہیں۔ یہ تعاون زمینی چیز نہیں ہے کہ زمین اس کا علاج کر سکے، یہ آسمان سے آتی ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ رزو من السماء ہے، سابقہ انبیاء کے وقت بھی یہ بطور عذاب کے ایک نشان ہوتا رہا ہے۔ بس اس کا علاج یہی ہے کہ اپنے ایمان کو اس کے انتہائی غایت تک پہنچا دو۔ اس کے آنے سے پیشتر خدا تعالیٰ سے صلح کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، دعاؤں میں لگو۔ اس مرض تعاون کی کوئی دوا نہیں ہے، مرض ہو تو دوا ہو، یہ تو ایک عذاب الہی اور قہر ازدی ہے، بجز تقوی کے اس کا اور کیا علاج ہے؟ یاد رکھو कि अगर घर भर में एक भी मुत्तकी होगा तो खुदा ताला उसके प्यारे घर को बचाएगा, बल्कि अगर उसका तकवा कामिल है तो वह अपने माले का भी शफी हो सकता है। अगरचे मुत्तकी मर भी जाए तो वह सीधा जन्नत में जाता है, मगर ऐसे वक्त में जबकि ये मौत एक कहर इलाही का नमूना है और बताओ और निशान के दुनिया पर आई है, मेरा दिल हरगिज शहादत नहीं देता कि कोई मुत्तकी इस जिल्लत की मौत से बरे, मुत्तकी जरूर बचाया जाएगा। फरमाया, मैंने बारहा अपनी जमात को कहा है कि तुम निरे इस बैत पर ही भरोसा न करना, उसकी हकीकत तक जब तक न पहुंचोगे तब तक नजात नहीं। कशर पर सब्र करने वाला मक्स से मारूम होता है, अगर मुरीद खुद आमिल नहीं तो पीर की बुजुर्गी उसे कुछ फायदा नहीं देती। जब कोई तबीब किसी को नुस्खा दे और वह नुस्खा लेकर ताक में रख दे तो उसे हरगिज फायदा ना होगा, क्योंकि फायदा तो उस पर लिखे हुए अमल का नतीजा था जिससे वो खुद मारूम है। किश्ती नूह का बार बार मुताला करो और उसके मुताबिक अपने आप को बनाओ। कद अफलाहा मन ज़क्काहा, सूरह शम्स आयत 10। यूं तो हजारों चोर, जानी, बदकार, शराबी और बदमाश आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने का दावा करते हैं, मगर क्या वो दरहकीकत ऐसे हैं? हरगिज नहीं। उम्मत वही है जो आपकी तालीमात पर पूरा कारबंद है। पर मैं ये ताऊ आई है तब उसके सीधा करने से सीधा न बनो, बल्कि खुदा ताला के वास्ते सीधे हो जाओ ताकि शिर्क से बरी रहो। बाज लोग एतराज करते हैं कि ऐसे सिर्फ गरीब लोग ही मरते हैं, ये एक और बदकिस्मती है, बजाय इबरत पकड़ने के उल्टा एतराज करते हैं। बाज कहते हैं कि यह सिर्फ बीमारी है, उसको नमाज रोजे और नेकी बदी से क्या ताल्लुक है, डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। गर्जे के बेबाकी की यहां तक नौबत पहुंची हुई है, और टाउन तो खुदा का एक आईना है जिसमें खुदा अपना चेहरा दिखाएगा। याद रखो, टाउन का नाम खुदा ने रहमत नहीं रखा कि इससे मरने वाला शहीद हो, ये तो जमाना तहदी का है, बतौर निशान की आई है। मोमिन और गैर मोमिन में, मोमिन और गैर मोमिन में फर्क करके जाएगी उसका नाम विज है, और मेरे इल्हाम में भी उसे गजब कहा गया है। आज से 1300 बरस पेशतर कुरान मजीद में उसकी खबर है, अखरजना लहुम दाबतम मिनल अर्ज तुकल्लिमुहुम, सूरह नमल आयत 83। यानी जब गुमराही और जलालत का जमाना होगा, ऐसे वक्त में लोगों का ईमान खुदा पर सिर्फ बच्चों के खेल की तरह होगा, तब हम उनमें से एक कीड़ा निकालेंगे जो उनको काटेगा। गर्ज ये ताउन खुदा ताला का एक कहर है जिससे बचने के वास्ते हर एक को लाजिम है कि अपनी नजात का आप सामान करे। 26 नवंबर सन 1902, बाद नमाज मगरिब, हजरत अकदस मस्जिद के गोशे में जलवा फरोज हुए। चंद एक नौवारद आबाब ने बैत की। इसके बाद ताउन के जिक्र पे हजूर ने फरमाया, जो खुदा ताला की तरफ रजू करता है खुदा ताला उसकी तरफ रजू करता है, और जो लापरवाह है खुदा ताला उससे लापरवाह है। अगर उस वक्त भी जो ना समझे तो उसकी किस्मत ही बात है। बैत में तीन नौजवान ऐसे भी शामिल थे जो सिर्फ एक दिन की रुख्सत पर आए थे। असर के वक्त कादियान पहुंचे और अगले रोज उन्होंने कैंप में हाजिर होना था। उनके इस इखलास और मोहब्बत पर हुज़ूर ने फरमाया, बावजूद के फौजी नौकर हैं मगर खुदा ताला ने दीन की मोहब्बत दिल में डाल दी है, सिद्क और इखलास लेकर आए हैं, खुदा ताला हर एक को ये नसीब करे। एक साहब ने हजूर की खिदमत में अर्ज की कि मेरे सर में दर्द रहता है, गर्मी के वक्त सख्त तकलीफ रहती है, दुआ की जाए। हजरत अकदस ने फरमाया, इलाज भी किया है? उसने अर्ज की, हाँ किया है मगर फायदा नहीं हुआ। इस पे फरमाया, हड्डियों का शोरबा पिया करो, हड्डियां ऐसी लें जिनमें कुछ गोश्त चिमटा हुआ हो, उनको उबाल कर शोरबा ठंडा करो कि चर्बी जम जाए, इस चर्बी को निकाल दो, बारीक रुमाल पानी में तर करके शोरबा इसमें छानो कि चर्बी इसमें लग जाए और खालिश शोरबा रह जाए, वो पिया करो, हम दुआ भी करेंगे। फिर इसी शख्स ने अर्ज किया कि मेरे गांव में एक मौलवी जो मदरसा में मुलाजिम है सख्त मुखालिफ है और मुझे बहुत तकलीफ देता है, हजूर दुआ करें कि खुदा ताला उसकी तब्दीली वहां से कर दे। हजरत अकदस ने इस मौके पर तबस्सुम फरमाया और फिर उसे इस तरह समझाया कि जमात में जब दाखिल हुए हो तो उसकी तालीम पर भी अमल करो, अगर तकालीफ ना पहुंचे तो फिर सवाब क्यों करो। पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में 13 बरस दुख उठाए, तुम लोगों के जमाने की तकालीफ की खबर नहीं और ना वो तुमको पहुंची है, मगर आपने सहाबा को सब्र ही की तालीम दी, आखिरकार सब दुश्मन फना हो गए। एक जमाना करीब है کہ تم دیکھو گے کہ یہ شریر لوگ بھی نظر نہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ اس پاک جماعت کو دنیا میں پھیلائے. اب اس وقت یہ لوگ تمہیں تھوڑے دیکھ کر دکھ دیتے ہیں, مگر جب یہ جماعت کثیر ہو جائے گی تو یہ سب خود ہی چپ ہو جائیں گے. اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ دکھ نہ دیتے اور دکھ دینے والے پیدا نہ ہوتے, مگر خدا تعالیٰ ان کے ذریعے سے صبر کی تعلیم دینا چاہتا ہے. تھوڑی مدت صبر کے بعد دیکھو گے کہ کچھ بھی نہیں ہے. جو شخص دکھ دیتا ہے یا تو توبہ کر لیتا ہے یا فنا ہو جاتا ہے. کئی خط اس طرح کے آتے ہیں کہ ہم گالیاں دیتے تھے اور ثواب جانتے تھے, لیکن اب توبہ کرتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں. صبر بھی ایک عبادت ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر والوں کو وہ بدلے ملیں گے, ان کا کوئی حساب نہیں ہے, یعنی ان پر بے حساب انعام ہوگا. یہ اجر صرف صابروں کے واسطے ہے, دوسری عبادت کے واسطے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں ہے. جب ایک شخص ایک کی حمایت میں زندگی بسر کرتا ہے جب ایک شخص ایک کی حمایت میں زندگی بسر کرتا ہے تو جب اسے دکھ پر دکھ پہنچتا ہے تو آخر حمایت کرنے والوں کو غیرت آتی ہے اور وہ دکھ دینے والے کو تباہ کر دیتا ہے. اسی طرح ہماری جماعت خدا تعالیٰ کی حمایت میں ہے اور دکھ اٹھانے سے ایمان قوی ہو جاتا ہے. صبر جیسی کوئی شے نہیں ہے. زمانے کا ذکر کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ ہندو بھی کہتے ہیں کہ یہ زمانہ ایک بڑے اوتار کا ہے. نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ نزول مسیح میں کوئی شخص 14ویں صدی سے آگے نہیں بڑھتا, یعنی جس قدر مکاشفات اور اخبار ہیں وہ تمام 14ویں صدی تک کی خبر دیتی ہیں. ترقی قمر بھی 14 تک ہی معلوم ہوتا ہے, جیسے قرآن شریف میں اول قمر قدر نہ ہو منازل حتی عاد کل حضون القدیم, سورہ یاسین آیت 40. ایک حافظ صاحب نے درخواست کی کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کی میری منزل ٹھہر جائے, مگر ناکامیاب ہی رہتا ہوں, دعا کیجئے. حضرت اقدس نے فرمایا قرآن خود یہ خاصیت رکھتا ہے کہ اس نفس کو رفع کر دے. محبت سے پڑھتے رہو, ہم بھی دعا کریں گے. 28 نومبر سن 1902. بعد نماز مغرب حضرت اقدس مسجد کے گوشے میں تشریف فرما ہوئے. جعفر تلی نے اپنے اخبار میں لکھا تھا کہ یہ بیان غلط ہے کہ اعجاز احمدی 5 دن میں تیار ہوئی, بلکہ اس کا مسودہ ایک عرصہ سے تیار ہو رہا تھا, صرف موت کے واقعات کا تھوڑا سا مضمون ان ایام میں بنا لیا ہے. اس سفید جھوٹ پر حضرت تبسم فرماتے رہے اور تعجب کرتے رہے کہ ان لوگوں کو اس قدر جھوٹ پر جھوٹ کی کس طرح ضرورت ہوتی ہے. پھر فرمایا ہر ایک بات کے واسطے فیصلہ ہوتا ہے, جب تک خدا تعالیٰ ان لوگوں پر اول سبقت نہ کرے ہم بھی نہیں کرتے. اس کے بعد حضرت اقدس نے ارادہ ظاہر فرمایا کہ اگر طبیعت درست ہو جائے تو نزول مسیح کو مکمل کر کے ایک رسالہ بزبان فارسی تحریر کیا جائے, جس میں دلائل کی بنیاد 3 چیزوں پر رکھی جائے جن کو ہر ایک نبی پیش کرتا رہا ہے. اول نصوص, دوسرے معجزات, تیسرے عقل. پھر فرمایا مشکل یہ ہے کہ عادت بھی ایک زنگ ہے, جب دل پر بیٹھ جائے تو ہزارہ دلائل ہوں ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. جیسے ایک ہندو کے دل میں گنگا کی جو عظمت بیٹھی ہے اسے دلائل پوچھو تو کچھ نہ دے گا, صرف عادت کے طور پر اس کی بزرگی مانتا چلا جائے گا. اسی طرح نزول مسیح کے بارے میں لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ یہی مانتے ہیں کہ اسی جسم کے ساتھ آسمان سے آئے گا. یہ مرض بھی دکھ کی طرح لگا ہے, لیکن میں اس پر خوش ہوں کہ میرا خدا ہر ایک شے پر قادر ہے, وہ اس مرض کے دفیہ کے ہزارہ سامان پیدا کرے گا. جمعہ کی تعطیل کے لیے ایک میموریل دربار دہلی کی تقریب پر گورنمنٹ ہند کی خدمت میں پیش کرنے کی تجویز حضرت اقدس نے کی ہے, جو ان قریب شائع ہوگی. اس کے بعد جماعت کی ترقی کا ذکر ہوا. فرمایا یہ ایک عظیم الشان امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 سالوں میں ظاہر کیا ہے. ان 3 سالوں سے پیشتر ہماری جماعت صرف کئی سو تھی اور اب ان 3 سالوں میں 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئی, باوجود کہ ہر طرف سے مزاحمت ہوتی رہی, مخالفت میں کوئی فرق نہیں رکھا اور ناخنوں تک زور لگایا.